قال حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمر العراقي ومن عن ابن عيينه قال سعيد بن عمر عن سفيان وعن هشام بن عبد الله قال تعالى ان ابن عباس قال ابن سلمه قال من بدا على المسجد فقال ابن عباس قل بحديث كذا وكذا فعذروا ثم اتصوا فقال قل بحديث كذا وكذا فعذروا فقالوا ما في الاحاديث كل وان قتال من قتال كل وان
قتال
فقال ابن عباس قل قال قدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يكتب عليه فلما ركب الناس الصحابه وضرب ترك الحديث
عنه الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وسلم وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه نجوم الهدى قادة التقى ثم بعد طاووس کہتے ہیں یہ شخص ابن عباس کے پاس آیا مراد اس سے بشیر ابن کعب ہیں ان کے سامنے حدیثیں بیان کرنے لگا ابن عباس نے فرمایا کہ فلاں فلاں حدیث دہراؤ اس نے دہرا دی پھر حدیثیں بیان کی فرمایا فلاں فلاں حدیث دہراؤ اس نے دہرا دی پھر کہنے لگا ابن عباس سے میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ نے میری ساری حدیث کو پہچان لیا سوائے ان احادیث کے ان کو منکر سمجھا یا آپ نے میری ساری احادیث کو منکر سمجھا سوائے ان احادیث کے اور ان کو آپ نے پہچان لیا حضرت ابن عباس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایک قاعدہ کلی ہے بتایا فرمایا ابن عباس ہم سے حدیثیں بیان کی جاتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک لوگ آپ کی طرف الگ بات منسوب نہیں کرتے تھے جب لوگوں نے ناپسندیدہ اور مرغوب فی ہر طرح کی سواریوں پر سواری شروع کر دی تو ہم نے آپ سے حدیث لینے کو چھوڑ دیا اثر کا مفہوم ظاہر ہے بشیر ابن کعب نے ابن عباس کے سامنے حدیثیں سنائیں انہیں ابن عباس نے انہیں بعد حدیث کے آدھے کا حکم دیا دو بار یہی ہوا تو بشیر کہنے لگے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جن حدیث کا اعادہ کرایا وہ منکر ہیں باقی معروف یا اس کا عکس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تو حضور کے زمانے میں معتبر راویوں کی روایت لیتے تھے اور جب لوگ ہر طرح کے راویوں سے روایت نقل کرنے لگے تو آپ کی حدیث ہم نے لینا چھوڑ دیا یعنی ایسے لوگوں سے جو روایت میں احتیاط نہیں کرتے اور ہر راوی کی روایت لے لیتے ہیں معلوم ہوا روایت لینے میں راوی پر چھان بین کرنا ہوگی معتبر ہو تو لیا جائے لی جائے گی غیر معتبر ہو تو نہیں لی جائے گی انا کننا نحدثو یہ بصیغہ مفعول ہے اے یحدثون المحدثو اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نحدث و بصیغہ معروف بھی جائز ہے اور معنی یہ ہے کہ ہم بہ حضور کی حدیثیں نقل کیا کرتے تھے ان دونوں میں پہلا احتمال راجح ہے صعب وہ اونٹ جو سخت خو ہو سوار کو سوار نہ ہونے دے پریشان کرے. اور ذلول وہ اونٹ جو نرم خو ہو, سوار کو پریشان نہ کرے, آسانی سے سوار ہونے دے, اس کے تابع ہو کر چلے. صعب سے مراد عسر, سخت خو اور مرہوباً ہو, وہ ہے جس سے اعراض کیا جائے. اور ذلول سے مرغوب فی مراد ہے. تو اول سے مراد راوی ضعیف ہے, اس لیے کہ اس سے روایت لینے سے لوگ اعراض کرتے ہیں. اور ثانی سے راوی ثقہ و محمود مراد ہے, اس لیے کہ راوی اس سے روایت لینے کو لوگ پسند کرتے ہیں. جی ابن عباس کہتے ہیں حضور کی حدیثیں یاد کرتے تھے, اور حدیث تو حضور ہی سے یاد کی جاتی ہے. جب لوگوں نے اور تم نے ہر صاحب ذلول کی سواری شروع کر دی تو ہمارا حدیث لینا بعید ہو گیا. ہم یا تمہاری استقامت جاتی رہی بعید ہو گئی. ہے ہاتا اے بعودت استقامت ہے, یا ہے ہاتا اے بعود ان نسق بکم, یہ پہلے ہی اثر ہے دراصل الفاظ میں تغیر ہے حاصل دونوں کا ایک ہے. کہ معتبر غیر معتبر راوی کی جو شخص روایت لیتا ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا ہے, جیسے ابن عباس نے بشیر ابن کعب کی روایات پر اعتماد نہیں کیا اور ان سے تکراری روایت کا مطالبہ کیا. چلیے فون کو تھوڑا اپنے منہ سے دور رکھ کے پڑھو تاکہ آواز گونجے نہیں. چلیے بشیر ابن کعب آئے ابن عباس کے ہاں اور ان کے سامنے حدیثیں بیان کرنے لگے اور کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابن عباس ان کی احادیث کی طرف کان نہیں لگاتے تھے اور نہ ان کو دیکھتے تھے, یعنی ان کی طرف التفات نہیں کرتے تھے. کہنے لگے ابن عباس کیا بات ہے, تم میری حدیث نہیں سنتے؟ میں تو تم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم سنتے نہیں. ابن عباس نے کہا ہم تھے زمانے میں جب سنتے کسی کو کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری آنکھیں فوراً اس کو دیکھنے لگتی اور ہم اپنے کان سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. جب لوگوں نے صعب ذلول کی سواری شروع کی تو پھر ہم وہی حدیثیں لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں. صعب ذلول کی تفسیر ہو چکی. جو ثقہ ہوتا ہے وہ تو معروف حدیثیں نقل کرتا, اور جو غیر ثقہ ہوتا ہے وہ ہر طرح کی حدیثیں نقل کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے ہر ثقہ غیر ثقہ کی حدیث لینا شروع کی تو ہم نے صرف معروف حدیثوں کو لینا شروع کیا، غیر معروف یعنی منکر کو ہم نے چھوڑ دیا۔ مرتن سے مراد ظہور کذب ہے، یعنی جب تک لوگ احادیث میں غلط بیانی نہیں کرتے تھے، جہاں کسی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھیں اٹھ جاتی، کان لگا دیتے تھے، اور جب غلط بیانی شروع ہوئی تو پھر ہم معروف روایتیں لیتے ہیں، غیر معروف نہیں۔ یہ وہی پہلا اثر ہے، واضح الفاظ میں ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ روایات کے سلسلے میں احتیاط چاہیے، ثقہ راوی کی روایت اور معروف روایت لینا چاہیے۔ چلیے، ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو خط لکھا اور ان سے یہ سوال کیا کہ وہ مجھ کو ایک خط لکھ کر بھیج دیں، یعنی جس میں احادیث ذکر کریں اور مجھ سے اخفا کریں۔ ابن عباس نے فرمایا خیر خواہ بچہ ہے، میں اس کے لیے مسائل اور احادیث کا انتخاب کروں گا اور اس سے اخفا کروں گا، اور پھر حضرت علی کا فیصلہ منگوایا اور اس سے کچھ چیزیں نوٹ کرنے لگے، اور بعض چیزیں سامنے سے گزرتی تو فرماتے کہ واللہ علی نے اس کا فیصلہ کیا ہی نہیں، گمراہ ہو گئے ہوں۔ اس اثر میں ایک جگہ ہے یخفینی، دوسری جگہ ہے اخفینی۔ اس لفظ کے ضبط میں دو قول ہیں، ابو محمد خوشنی کی روایت میں ہے یخفی و اخفی خائے معلمہ سے، اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیوخ سے یحفی و احفی بالحائل معاملہ نقل کیا اور اسی کو راجح قرار دیا ہے، لیکن ابن صلاح اس کو ضعیف کہتے ہیں، اور بالخائل معجمہ ترجیح دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی میرے نزدیک ثواب ہے۔ ابن عباس کا قول انا اختار لہ الامور اختیار، اس کی صاف دلیل ہے میں ان کے لیے انتخاب کروں گا۔ معلوم ہوتا ابن ابی ملائکہ اخفا کا مطالبہ کیا تھا اور ابن عباس نے اس کو منظور کر لیا اور اسی کی بنیاد پر فرمایا اخفی ہو، میں ان سے اخفا کروں گا، یعنی ہر بات نہیں لکھوں گا، جو لکھنے کی بات ہوگی معتمد ہوگی وہی لکھوں گا۔ اس کے بعد حضرت علی کا فیصلہ منگوایا، وہ بظاہر کسی کاغذ پر، لمبے کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اس سے حضرت ابن عباس نے کچھ مسائل نوٹ کیے، اور بعض مسائل جب سامنے آتے تو فرماتے علی نے اگر یہ فیصلہ کیا تو گمراہی کی حالت میں کیا، اور ظاہر ہے کہ علی گمراہ نہیں تھے، معلوم ہوا یہ فیصلے غلط ہیں۔ بعد میں غلات شیعہ نے ان کے فیصلوں میں غلط فیصلے داخل کر دیے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کی روایات لینے میں، مسائل کی اخذ کرنے میں احتیاط چاہیے، معتبر کو لیا جائے اور اس پر اعتبار اعتماد کیا جائے، اور جو چیز غیر معتبر ہو، قرائن و شواہد اس کی تردید کرتے ہیں، اس سے گریز کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے.
وبه قال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام قال هشام بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه في قضاء وليم فما أولى قد روى سفيان بن عيينة
بذراعيه. هشام بن حجر طاووس سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں علی کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو حضرت ابن عباس نے سب مٹا دی، صرف ایک ذراع چھوڑا، الا قدرہ کے بعد قدرہ کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا، اور سفیان ابن عیینہ نے اس مضاف الیہ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے متعین کیا، اے الا قدرہ ذراع. معلوم ہوا یہ فیصلہ کسی طویل کاغذ پر لکھا تھا، جو حصہ محفوظ تھا اس کو باقی رکھا، یعنی ایک ذرا، اور باقی جو زائد کا اضافہ کیا گیا تھا حضرت ابن عباس نے اس کو مٹا دیا.
وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن معاذ قال حدثنا ابن ادريس عن نعمه بن ابي اسحاق قال قال ما عرفت تلك الاشياء بعد علي قال رجل نسابي علي قاتل الله ويعين نفسه.
ابو اسحاق سبیری کہتے ہیں جب شیعوں نے یہ سب چیزیں ایجاد کیں علی کے بعد، یعنی علوف التشیع کے خیالات، تو ایک آدمی کہنے لگا جو علی کے تلامذہ میں سے تھا، اللہ ان پر لعنت کرے، کیسے اچھے علم کو خراب کر دیا. لما دسو تلک الاشیاء، ان اشیاء سے مراد غلو فی التشیع کے خیالات، اور قال رجل سے تاریخ بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ ابن ظفر مراد ہیں، اور حافظ ابن رجب نے علل الترمذی کی شرح میں ان کا نام حرملہ لکھا ہے، آگے میرے ہاں لکھا، لیکن بچوں مجھ سے پڑھا نہیں گیا، نہ میں خود پڑھ سکا نہ خوردبین سے پڑھ سکا، اور اصل کتاب اٹھانے کی میری ہمت نہیں تھی، کوئی بچہ اس وقت آیا نہیں، بعد میں بھول گیا. تم کیا نام تمہارا؟ غلام محمد. تم کسی وقت آؤ اور پوچھ لو یہاں کی کیا لکھا ہے، تو کتاب نکال کے دیکھ لو. ای علم نفس، یعنی علی کے فیصلے نہایت نفیس تھے، لیکن ان شیعوں نے اس میں اپنی طرف سے باتیں بڑھا کر سب کو ناقابل اعتماد کر دیا اور فاسد کر دیا. چلیے.
وبه قال حدثنا علي بن خشعم قال اخبرنا ابو بكر عن ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي بن حديث عنه الا من صحابي عبد الله بن مسعود.
مغيرة ابن مقسم زبی کہتے ہیں نہیں تصدیق کی جاتی تھی حضرت علی سے حدیث نقل کرنے میں، مگر ان لوگوں کی جو عبداللہ ابن مسعود کے تلامذہ میں سے ہوں. لم یکن یصدقو علی علی، اے فی النقل معتمدن علی علی، اِلَّا مِنْ اَصْحَابِ اے مَنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِلَّهِ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یصدقو ہو مجرد سے, نہیں سچ بولتا تھا علی سے نقل کرنے میں مگر وہ جو اصحاب ابن مسعود میں سے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من زائدہ ہو اے لا اصحاب عبداللہ ابن مسعود. خلاصہ یہ ہے کہ علی کے کچھ خاص تلامذہ تھے, ان پر تو اعتماد تھا نہیں, وہ تو تشیع کا عقیدہ رکھتے تھے. ہاں وہ تلامذہ جو علی اور ابن مسعود میں مشترک تھے وہ علی سے باتیں نقل کرنے میں صادق سمجھے جاتے تھے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ راوی کا معتبر اور غیر معتبر ہونا قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے. اگر کسی اچھے آدمی کا بھی تلمیز ہو تو یہ قرینہ ہوگا کہ یہ راوی ٹھیک ہے, غلط بیانی نہیں کرتا. سمجھے, جیسے ایک بہاری نے ایک جگہ ایک بات نقل کی اور ایک بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھول دیا. جھوٹ, صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ یہاں آیا, کلیجی مانگ رہا تھا قربانی کے موقع پر. اب اس وقت تو آدمی بہت ہوتے ہیں, کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں. وہ اس نے ایک مشہور مدرس کو جا کے بھڑکا دیا, بڑا فتنہ کرا دیا. اور ایک زمانہ ہمارا تھا, میں طالب علم, مولانا انعام صاحب جو اس دفتر میں منتظم تھے قربانی کے, میں ان کے پاس گیا کہ جی مجھے مغز دے دیجیے. کہنے لگے تھم جاؤ, ظہر کے بعد لے لینا. میں چلا گیا, پھر ظہر پڑھ کے آیا, مولانا نے پہچان لیا. کہنے لگے ایک چاہیے کہ دو؟ میں نے کہا ایک, اور میں بہت ماہر تھا, پکانا بالکل نہیں جانتا تھا. گیا مغز پکانے تو اس کو ابالا, آگے مجھے آتا نہیں تھا کیسے بنے گا, وہ خراب ہو گیا, پھینک دیا. کان پکڑا کہ اب اس کے بعد کبھی نہ گوشت لوں گا نہ پکاؤں گا. چھٹی ہوئی, ساری عمر نہ میں نے کبھی قربانی والوں سے گوشت لیا نہ پکایا. مدرس ہو گیا تھا ایک دن, بہت بھوک لگی. عبد القدوس غالباً تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی کوئی چیز پکا لے. اس نے چاول اور آلو کی کھچڑی پکا لی بقرعید کے دن, کچھ تھا ہی نہیں میں کیا کرتا. اور اس زمانے میں کھانا ملتا تھا ظہر بعد, وہ اتنی دیر تک میرے لیے ٹھہرنا اپنی کمزوری کی وجہ سے مشکل تھا. وہی بات ذہن میں تھی, میں نے شداد گجراتی نے شاہد گجراتی سے کہا بھی, میں آیا سفر سے, رات ہو گئی تھی 11:30 تھے, میں نے کبھی چاول اور بغیر چھیلا آلو پکا لو. تو آپ نے آلو کاٹ کے چاول میں ڈال دیا, ابال کے لا کے رکھ دیا, نہ اس میں نمک نہ اس میں گھی. میں نے کہا گجراتیوں کو ڈوب مرنا چاہیے, اتنی بھی عقل نہیں. ان سے چھوٹا تھا عبد القدوس, جب اس نے صرف, میں نے تو اتنے ہی کہہ دیا تھا کہ آلو چاول میں ڈال کے کھچڑی پکا لو, وہ بھی تو جانتا تھا. اتنی بھی عقل نہیں, بغیر نمک کے کوئی کھاتا ہے؟ اور گھی کیوں نہیں ڈالا؟ بغیر نمک کے کہیں جو ہے کھچڑی تیار ہوتی ہے. اس سے بتاؤ, یہ نہیں نکلتا کہ اس کو بالکل عقل نہیں ہے, کتاب کیا سمجھے گا؟ ایک چیز سے دوسری چیز پر استدلال ہوتا ہے کہ آپ بھی تو بچے تھے. بچوں جب بہت چھوٹے تھے تب تو واقعی نہیں قبضے میں کچھ آتا تھا, مولانا کی خدمت کرتے تھے تو سب کی خوش آمد کرتے تھے، ذرا اسے ٹھیک کر دو، کہیں ان کے پاس جاتے کہیں ان کے پاس جاتے، یہ ٹھیک کر دو، یہ ٹھیک، سب بیچارے بڑے بڑے ساتھی کہتے تھے اچھا بھی ٹھیک کر دو، ٹھیک کر دو. پھر ہم سیکھ گئے تھے، پھر پکاتے تھے، اور جو بڑا کام تھا وہ ہمارے بس کا نہیں. مولانا بھی بہت زیادہ اس میں کرم نوازی کرتے تھے، کچھ سختی نہیں کرتے تھے. اب میرے یہاں ایک صاحب روٹی پکانے والے ایجاد ہوئے ہیں، مولانا صلاح الدین گجراتی. روٹی کیا ہوتی ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا تیار ہوتا ہے، اگر امریکہ کے سر پر گر جائے تو جتنا بم گرایا ہے اس نے عراق میں، اکیلا وہ روٹی جو ہے پورے امریکہ کو پیس کے رکھ دے گی. کہ وہ کیا ہے، اتنی سخت ہوتی ہے، چموٹی سی ہوتی ہے، جلی ہوتی ہے دونوں طرف سے، اندر سے کچی. تو کل اس کو بتایا میں نے کہا بھائی بچے پتلی پکاؤ، کسی سے سیکھ لو، کسی بہاری یا بنگالی بچے سے، یہ بچے جانتے ہیں، ان سے سیکھ لو. اور تو باقی سب بیچارہ جیسا اس سے ہوتا ہے کر دیتا ہے. لیکن یہ جو شداد ہے، کیا شہادت، یہ بھی کوئی بیوقوف ہے، بالکل بیوقوف. یعنی کتا بھی اس سے سمجھدار ہے. دیکھو کتے کو اگر تم بوٹی ایسے دکھاؤ نا، دور سے دم ہلائے گا. یہ پاگل سمجھتا ہے بوٹی کو کہ ڈھیلا مار دیں گے، یہ عقل نہیں ہے بچوں، سمجھے. تم ہنستے ہو، واقعی ہم تو ڈر جاتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی نہ ہو جائے. ہاں آپ لوگ اور دماغ کے ہیں، ہم اور دماغ کے تھے، ہم کسی کی غلطی پہ کبھی ہنستے نہیں تھے، اس لیے کہ ہم کو یہی خیال ہوتا تھا ہم سے بھی تو ہو سکتی ہے غلطی. جو شداد سے، لیکن شداد مجھ کو اچھا ہی نہیں لگتا. گھنٹہ ہو گیا کل وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہے ہیں بچوں، مجھے تو ایک بہاری بچہ یاد ہے، بہت دوستیاں کرتا تھا، لیکن گھنٹہ ہوا نہیں کہ سب کو چھوڑ کے درس میں، اذان ہوئی نہیں کہ وہ سب کو چھوڑ کے مسجد میں. یہ اس کے اندر خوبی تھی لڑکے کی. بات کیا تھی، ان کے والد تبلیغی تھے، انہوں نے یہ راستہ ان کو دکھایا تھا، یہ طریقہ. اس سے ہی اندازہ لگاؤ، پہلا مکتب، پہلا مدرسہ ماں باپ ہیں. اگر وہ اچھے طریقے اولاد کو سکھائیں تو یہ بچے سب اچھے بن کے آ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ تمہارے بہار میں عام طور سے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، چرا کے کچھ لائے ماں باپ نہیں بولتے. یہاں سے لوگ چرا کے لے جاتے ہیں، کوئی کسی کا جوتا چراتا ہے، کوئی کسی کی لنگی چراتا ہے، کوئی کچھ، اور وہاں ماں باپ یہ پوچھتے بھی نہیں کیسے آیا، سمجھے نا. اور جو اہل تقویٰ ہیں وہ کھال اتار لیتے. حضرت شیخ کے ایک عزیز نے صرف اتنا پوچھ لیا کراچی میں ایک شخص سے کہ یہ چادر کتنے کی ہے، حضرت بہت ناراض ہو گئے، کیوں پوچھا یہ تم نے؟ اس کے معنی ہے کہ تم یہ پوچھ کر ان سے سوال کر رہا ہے. سمجھ میں آیا نا بھائی، یہ بھی تھی ایک ادا کہ کسی کی چیز کی قیمت نہیں پوچھنے پسند کرتے تھے، کیوں پسند. آیا سمجھ میں؟ ہاں ہم بھی نئے نئے تھے، ہمیں بھی ایک چیز کی ضرورت تھی، ایک شخص کے پاس دیکھی، لیکن شرم کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی کہ ہم پوچھتے کہ یہ کہاں ملتی ہے. سمجھ میں آیا نا. ہاں پاکستان گئے تو ایک لیمپ خاص تھا مولانا مالک کے پاس، تو میں نے ایک لڑکے سے کہا پوچھو یہ کہاں ملتا ہے. ان کا بس یہ بھی، میں نے کہا میاں صاحب میں نے تو پوچھا ہے، یہ نہیں کہ میں اس طرح سے چیزیں لیتا پھرتا ہوں. بس ایک دم شرما گئے، دب گئے کہ یہ کیا, کہ بھائی یہ تھوڑے کسی کی چیز ہم نے پوچھ لی تو اس کو ہم لے جائیں گے, اب کسی لڑکے کے بارے میں پوچھ لیا یہ لڑکا کہاں کا ہے تو اس کے بارے مطلب یہ تھوڑے ہے کہ اس کو اپنا نوکر بنا لیں گے, بھائی ہماری نوکری تو بہت مشکل سے ملتی ہے, ہمارا پارلیمنٹ جو ہے اس میں نوکری جلدی نہیں ملتی ہے, بڑی مشکلوں کے بعد ملتی ہے وہ بھی مفت, یعنی نوکر کو کچھ نہیں ملتا, بس خدمت کرو باہر جاؤ, غلطی کرو تو ڈانٹ کھاؤ, کبھی کبھی دے دیتے ہیں, جیسے کوئی رات حلوہ دے گئے, شاید ایک کلو تھا, تھوڑا میں نے دو لقمہ تین لقمہ کھایا, پھر میں نے کہا جو بچے کام کرتے ہیں ان کو بلا لو, اور کچھ وہاں ویسے آ گئے تھے لوگ کہ سب کو ایک ایک لقمہ بانٹ دو, جو لانے والے تھے وہی حضرت انہیں بانٹ دیا, کیا آپ نے کھانا, بچوں عمر تھوڑ ہے کھانے کی, اب یہ سوچ میری پسلیاں میری کمر میری کوکھ میرے مونڈھے جادو کی وجہ سے سب بے انتہا درد ہو رہا ہے اور میں ہل نہیں پاتا ہوں, نہ میرا چائے پینے کو جی چاہتا ہے نہ کچھ, کیا کروں, کہاں سے بچوں کہاں بات چلی گئی, میں تو یہ بتا رہا تھا کہ بچوں آدمی بنو, ماں باپ تمہیں اگر چاہیں تو تم آدمی بن سکتے, ماں باپ تو عجیب چیز ہیں, اپنا ماحول تم اب جا کے بدلو, اپنے تمہارے اللہ جب اولاد نے ان کو سکھاؤ, بچوں علم چاہتے ہو تو ادب کرو, علم چاہتے ہو تو بڑوں کی خدمت کرو, علم چاہتے ہو تو محنت کرو, علم چاہتے ہو تو آوارگی سے پرہیز کرو, جب ہوگا. اور ایک صاحب آئے تھے لندن سے, سمجھے کہ میں ایک دن سوال کر دوں گا روب ڈال دوں گا بس لوگ سمجھ جائیں گے بڑے علامہ صاحب آئیں گے, کب بے وقوف کہیں کب بدھو بخش, یہ تو تیری ٹوپی ہی بتاتی ہے تو بے وقوف ہے, ٹوپی دیکھو اس کی, اس میں تین کلو اناج آ جائے گا کم وقت کا, چلیے. اور بچوں سردی آ گئی, ذرا چادر اوڑھو جس کے پاس چادر ہو, جس کے نہ ہوگی اللہ غیبی ہاتھ سے اس کی حفاظت کریں گے, اور جس کے ہو وہ ہرگز چادر نہ اتارے, یہ سردی بہت سخت آئی ہوئی ہے اور یہ تقریباً 17 جنوری تک رہے گی اور اس میں بہت تکلیف ہو جاتی ہے, اسے پرہیز کرو, اپنے کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو, اگر بیمار ہو گئے ماں باپ پریشان ہوں گے, کس سے ادھار لے کے تمہارا علاج کریں گے, خاص طور سے جو بہاری لڑکے ہیں ان سے کہو, سب سے زیادہ آوارہ بہاری بنگالی ہیں اور پھر تیسرے نمبر پر گجراتی, اور یہ کمی کہاں سے آئی, بچوں کیا بتاؤں تمہارے ماں باپ کہاں سے آئے, وہ تمہاری پکڑ کرتے تمہیں ڈانٹتے آدمی بناتے سب کچھ ہوتے, وہی بہار ہے, پٹنہ میں ایک صاحب تھے اللہ نے ان کو عجیب تقویٰ دیا تھا, کچھ کما لیتے پیسے پھر لوگوں کو کھلاتے رہتے, جب تک پیسہ رہتا کھلاتے رہتے, پھر جب ختم ہو جاتا پھر کچھ کر لیتے, اسی طرح کرتے تھے, اللہ نے ایسا بنایا تھا, اللہ تو سب کے خالق ہیں اور سب آدم کی اولاد ہیں, آدمی اچھا برا بنتا ہے صحبت سے اخلاق سیکھنے سے, تم بھی سیکھو, برے اخلاق سیکھ کے تمہارا کیا فائدہ ہے, جماعت کی نماز کا اہتمام کرو, بچوں مجھے منہ نہیں ہے کہ میں کہوں تم کو میں کہاں مسجد میں جاتا ہوں, لیکن میری مجبوریاں بیماریاں مجھے گھیرے ہوئے ہیں نہیں کر پاتا ہوں, چلو حرم میں تو جاتے ہوں وہاں ایک ہی کام ہوتا ہے بچوں, بہت پہلے سے تیاری کرتا ہوں, پھر کوئی گاڑی میں پہنچاتا ہے, پھر پھر اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ جاتا ہوں, بس فرض تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں, باقی سب بیٹھ کے, وہاں تو کافی وقت لگ جاتا ہے. حرم شریف میں تو واقعی میں اہتمام کرتا ہوں, لیکن غلطی بھی ہوتی ہے, بعض دن لالچ میں زیادہ بیٹھ گیا, سردی لگ گئی, پورے ہفتے بیمار رہا. چلو بھائی, یہاں مصنف نے دو سندوں سے حدیث ذکر کی ہے اور سند کے بیچ میں لفظ حال آئے ہیں. ہا کا لفظ اصطلاح محدثین میں تحویل کے لیے آتا ہے, جب ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے ہیں, اور یہ اس لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ ایک سند دوسری سند پر کے ساتھ مرکب نہ ہو جائے, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ سند اول کا متن ساقط ہو گیا ہے. مشہور یہ ہے کہ یہ ہائے معاملہ ہے اور ہائے تحویل ہے. یہاں پہنچ کر آدمی پڑھے گا ہا اور پھر آگے چل دے گا. بعضوں نے کہا ہے یہ حائل کا مختصر ہے, یہاں کچھ پڑھا نہیں جائے گا. بعض مغاربہ یہاں حاجز پڑھتے تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صح کا مخفف ہے. بعضوں کی رائے ہے کہ الحدیث کا مخفف ہے, اور بعض اس کو خا بالخائل معجمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے اس کے معنی ہیں اسناد الاخر یا خروج من اسناد الى آخر. ان ہشام ان محمد ابن سیرین, حاصل یہ ہے کہ حماد ابن زید تو ایوب سختیانی اور ہشام دونوں سے نقل کرتے ہیں, اور مخلد ابن حسین صرف ہشام سے روایت کرتے ہیں. یہ ہشام ابن حسان قردوسی ہیں, تو ایوب سختیانی اور ہشام ابن حسان قردوسی یہ دونوں روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے. محمد ابن سیرین کے والد میں سیرین کی طرف جو نسبت ہے, یہ محمد کے والد ہیں. عین التمر کے قیدیوں میں تھے اور بڑے ہی مبارک انسان تھے. ان کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہوئیں سب محدث. محمد ابن سیرین, معبد ابن سیرین, انس ابن سیرین, حفصہ بنت سیرین, کریمہ بنت سیرین. سیرین لفظ معرب ہے شیرین کا, جو فارسی کلمہ ہے جس کے معنی حل میٹھا. یہ نام مرد و زن دونوں کا رکھا جاتا ہے. اجماع اور عالمیت کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں, اور جن لوگوں نے کہہ دیا عالمیت اور مزیدتین کی وجہ سے ان کا قول مرجو ہے. اصل میں فارسی سے ناواقف لوگوں نے یہ بات کہی ہے. الف نون زائدتین غیر منصرف کی علامت ہیں. بعضوں نے کہا مزیدتین مطلقاً علامت ہیں, یعنی الف نون ہو, واو نون ہو, یا نون ہو. چلیے ان هذا العلم دین فانظروا من تاخذون دینکم, یہ علم دین ہے, دیکھو تو تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو. یعنی حدیث کا علم دین ہے. لہذا علم حدیث لیتے ہوئے تم کو راوی حدیث کے بارے میں تحقیق کرنا ہوگی کہ یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. او ہو, یہ ہیں شداد صاحب تاکر ہیں, شاہد صاحب, اس کا نام شداد پڑ گیا, منہ سے ہی نکلتا ہے. ارے یہ ٹوپا اڑے ہوئے باولے سے ہیں, میرا کپڑا دھوتے ہیں. اتنی بدبو آنے لگی کپڑوں میں جب سے انہوں نے دھونا شروع کیا کہ کوئی حد نہیں. میں سمجھ نہیں, میں نے کہے تو بنگالیوں کی صفت ہے, بنگالی جو کپڑا دھوتا اس میں بدبو آتی ہے اور پہنتا بھی ہے تو اس میں بدبو آتی ہے. کہ وجہ کیا ہے, بچوں بنگال میں غربت ہے, لوگ صابن کم خرچ کرتے ہیں. گجراتی کیوں ایسا کرتا ہے, وہاں کہاں اتنی غربت ہے. ہماری بڑھیا نانی تھی, ایک بساتن تھی, اس سے کہنے لگی ذرا صابن دے جانا اور دیکھنا ایسا صابن ہو جلدی گھس نہ جائے. تو ایک تھرڈ قسم کا صابن دے گئی جو آٹے سے بنا ہوا تھا. اب وہ گھس ہی نہیں رہا تھا تو ہماری بڑھی نانی ایک دن وہ آئی بساتن کہنے کی, بہت اچھا صابن تھا, بہت دن چلا. میں نے کہا بڈھی تو ایسے ہی کہے گی, لدی مال اس سے کچھ فائدہ تو ہوتا تھا نہیں, آٹے کا تھا وہ گھستا ہی نہیں تھا, نہ کپڑا صاف کرتا تھا نہ کچھ, کپڑا پھاڑتا ضرور تھا, بڈھی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بڑی تعریف کر رہی تھی بساتن کی, ہاں بہت بڑھیا صابن رہا, بہت دن چلا. میں نے کہا ہاں اگر پتھر کا ہوتا تو قیامت تک چل جاتا. بڈھی بچوں صابن جو ہے تو گھسنا چاہیے تبھی تو. تو یہ جو شداد ہے یہ بھی مہاکنجوس ہے, یہ بظاہر صابن نہیں لگاتا اور یہ کہیں ایسی ایسی جگہ میرے کپڑے ڈال دیتا ہے اس میں بدبو. اب صبح میں لنگی نکالنے گیا اس میں سب بدبو آ رہی ہے, اب کیا کروں. اور جہاں کہیں سے لنگی مل جاتی ہے کسی کی وہ میری الماری میں. یہ پہلا سال ہے کہ یہ کیا ہے, وہ میرے یہاں بچوں نیچے لنگیاں میں بچھا دیتا ہوں بیت الخلاء کے دروازے پر ادھر کو ادھر, تو جو بچے کام کرتے تھے وہ بھی اپنی لنگی لا کے ڈال جاتے تھے. اب کی ایک گجراتی صاحب آئے, وہ وہاں ایک چادر بچھا گئے تو لنگیاں اٹھا دی گئیں. ان گجراتی پاگلوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب انہی کی لنگیاں ہیں, اس کو دھو کے اندر رکھ دو. اب ان لنگیوں میں بنگالیوں کی بدبو تھی, وہ سب گھس گئی میری الماری میں. میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا اتنی ساری لنگیاں کہاں سے آ گئیں, تو ایک بچے نے بتایا کہ جی یہ لنگی تو وہاں تھی جو پاؤں کے نیچے ڈالی جاتی تھی, اور بھی کئی لنگیاں ایسی گھسی ہوئی ہیں. اس پاگل شداد کو عقل ہے ہی نہیں, جانتا ہی نہیں. اب سے سب کو پرانی کو نکالوں گا, آفتاب آ جاتا تو اچھا تھا, وہ خود ہی نکال دیتا, یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, نکال کے برابر ہو جاتا. شداد کو اتنی عقل نہیں ہے, اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. ایک صاحب ہیں گجراتی, کہتے ہیں جم جم, زم زم کو کیا کہہ رہے ہیں جم جم. اس سے بہتر تو میرا بھائی تھا جو بالکل ان پڑھ تھا, کسی نے اس سے پوچھا کہ ارے خیریت ہے, کہنے لگا بہت مزے میں ہیں بہت مزے میں ہیں. میں نے کہا بے شک آپ تو بڑے ادیب ہو گئے ہیں, مزے میں ہیں کہہ رہے ہیں. وہ ہنسنے لگا, بہت گپی تھا مرحوم, تو جب وہ باتیں کرتا تو میں پوچھتا تھا ارے یہ سب ٹھیک ہی ہوگا, ہنستا تھا. سمجھے اس کے ایک پوتا پیدا ہوا, چار سال کا ہے, سات سال کے بعد ہوا. تو اس کی ماں نے ایک دن کہا سات سال تک تم کہاں تھے, کہتا آسمان پر تھا, رستے میں ایک اینٹ اڑ گئی تھی, اس کے ہٹانے میں لگا ہوا تھا, جب وہ ہٹ گئی تب آیا. میں نے کہا اللہ اتنا چھوٹا سا لڑکا ایسی بات کر رہا ہے تو پکا جھوٹا ہے, اور یہ پتہ نہیں بڑے ہو کے کیا کرے گا. لوگ تو ہنستے ہیں بچوں اس طرح کی بات پہ, اور مجھے ڈر لگتا ہے یہ بڑے ہو کے کیا کرے گا. جب یہ 4 سال کا بچہ ایسی انگلش بول رہا ہے تو بڑے ہو کے کیا کرے گا. کہ آپ ان بچوں کو چھوتے ہیں, کسی کو نہیں, بس دور بیٹھے رہتے ہیں سب. ابھی میں گیا تھا 1-2 گھنٹے کے لیے, تمام فوج اکٹھے ہو گئی. میں کہا اتنی بڑے ہو گئے کچھ تو مرو. اب میرے اگر ہوتے میں تو 2 کو مار لیتا. کہ کیوں؟ ارے ایک میرے حساب میں, ایک بڑھیا کے حساب میں, بخشش کا سبب تو بنتے. اور کیا بچوں, اگر یہ چھوٹے بچے مر جائیں تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں. 1-2 کو تو میں مارتا ضرور. ان کا بھائی مرو, ان کا علاج نہیں کروں گا. بیمار اگر ہو گئے کھانستے رہو, مر جاؤ. اب بڈھی روتی کہ تم میرے بچوں کو مار کے رہو گے. میں کہا میں تو تجھی کو مار کے رہوں گا, یہ تو تیرے بچے ہیں بیوقوف. ارے یہ مرے گا تیری مغفرت کا ذریعہ ہوگا, انہیں مرنے دے. یہ مطلب نہیں بچوں کی مار ڈالو, تو جائز نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ مرنے پر کیوں روتے ہو؟ جب آخرت میں وعدہ ہے کہ یہ بچے مر کر تمہاری شفاعت کریں گے, پھر رونا کس بات کا؟ الٹی الٹی باتیں مجھ کو نہیں اچھی لگتی بھائی, سیدھی سادھی باتیں میں پسند کرتا ہوں. چلی ابن سیرین کہتے ہیں لوگ اسانید کے متعلق نہیں پوچھتے تھے, جب فتنہ واقع ہوا تو پھر کہنے لگے ہمارے لیے اپنے رجال کا نام لو. اور اہل سنت کو دیکھا جاتا ان کی روایت لے لی جاتی, اور اہل بدعت کو دیکھا جاتا ان کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. مقصد یہ ہے ابتدا میں لوگ بے سند حدیثیں نقل کرتے تھے, لوگ اعتماد کرتے تھے. فتنے کے وقوع کے بعد لوگوں نے سند کا مطالبہ شکر کیا. سمو لنا رجالکم, یعنی ان اساتذہ کا تذکرہ کرو جس سے تم کو یہ حدیث پہنچی. فتنہ, فتنہ سے مراد ابراہیم نخعی اور خیثمہ ابن عبد الرحمن کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مختار ابن ابی عبیس ثقفی کا زمانہ ہے, جو بہت پکا غالی شیعہ تھا اور نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا, اور کہتا تھا ابھی جبریل اٹھ کے گئے ہیں اس کرسی پر سے. مطلب یہ ہے کہ جب مختار کا زمانہ آیا اور وہ اور اس کے اتباع جھوٹ بولنے لگے, تو اس کے بعد لوگ اہل سنت کی روایات لیتے اور اہل بدعت کی روایات چھوڑ دیتے تھے. اہل بدعت کی روایات کے باب میں 4 اقوال جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. چلیے اوزائی نے سلیمان بن موسیٰ سے نقل کیا, کہتے ہیں میری ملاقات طاؤس یمانی سے ہوئی, میں نے کہا فلان یہ حدیثیں بیان کی. کہتا و کہتا کنایا ہے اشیاء مبہمہ کے بیان کے لیے. طاؤس نے جواب دیا اگر وہ آدمی ملی ہے تو اس سے روایت لو. ملی غنی کے وزن پر ہے, مراد اس سے ثقہ ہے. کہا جاتا ہے ملو الرجل سارا ملین, اصل میں ملی کے معنی غنی ہے, اور غنی سے معاملہ کرنے میں آدمی کو اعتماد ہوتا ہے کہ اپنے غنا کی وجہ سے ہمارا حق ادا کر دے گا. اس کے بعد ملی کا اطلاق ثقہ پر ہونے لگا, اس لیے کہ جیسے غنی پر اعتماد کیا جاتا ہے اس کے غنا کی وجہ سے, ایسے ہی ثقہ انسان پر اس کی ثقاہت کی وجہ سے اعتماد کیا جاتا ہے. چلو اسمعی امام النحو واللغة عبد الملك بن قريب کا نام ہے. کہتے ہیں کہ ابن ابی الزناد عبد الرحمن نے اپنے والد ابو الزناد سے نقل کیا, میں نے مدینے میں 100 آدمی پائے, سب مامون تھے لیکن ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی, کہا جاتا تھا یہ اس کا اہل نہیں. مراد اس سے نیک صالح لوگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ محل نیک صالح ہونا روایت کے میں اعتماد کرنے کے سلسلے میں کافی نہیں. آدمی بعض وقت نیک ہوتا ہے لیکن معائب روایت کو نہیں پہچانتا, وہ علم سے واقف نہیں ہوتا, معتبر غیر معتبر ہر بات لے لیتا ہے, لہذا محل نیکی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ علم والا ہے, علم کو سمجھتا ہے, اس کی اس میں صلاحیت ہے. چلیے سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ نہیں حدیث بیان کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر ثقات. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ثقہ راوی کی روایت لیں, تاکہ حدیث بیان کرنے کا نمبر آئے تو صرف ثقہ آدمی حدیث بیان کرے, غیر ثقہ بیان ہی نہ کرے, اس لیے کہ وہ تو یہ دیکھ لے گا کوئی اس کے پاس آتا ہی نہیں, سب ثقہ کے پاس جاتے ہیں. یہی اثر اور بعض دوسری کتب حدیث میں آیا اور اس کے الفاظ ہیں, لا يحل الحديث الا عن ثقة اخرجه ابن ابي حاتم, اور ایک دوسری روایت میں ہے خذ الحديث من الثقات اخرجه الخطيب. کسی حدیث یا اثر کے معنی سمجھنے کے لیے اس کے طرق اور دیگر الفاظ پر نظر کرنا چاہیے, اس لیے کہ طرق مختلفہ سے جب مختلف الفاظ سامنے آتے ہیں تو حدیث و اثر کے معنی کی تعین ہو جاتی ہے. چلی وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قرظان الرعدي وهو قال سمعت عبد الله بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن عبد الله بن المبارك يقول والاسناد من الدين وهو الاسناد وقال من شاء ما شاء. عبدان یہ لقب ہے, ان کا نام عبداللہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بچپن میں نام بدل دیا جاتا ہے, تو عبداللہ ابن عثمان نام تھا, لوگوں نے عبداللہ کی جگہ عبدان کہنا شروع کر دیا. میں نے عبداللہ ابن مبارک سے سنا, فرماتے تھے سند دین کا جز ہے, اگر اسناد نہ ہوتی جس کے جی میں جو آتا کہہ جاتا. یعنی جیسے دین کا طلب کرنا ضروری, سند کا طلب کرنا بھی ضروری, کیونکہ سند ہی کے ذریعے دین کا صحیح علم ہوتا ہے. اگر سند کا اعتبار نہ ہو تو پھر جس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہہ گزرے گا. معلوم ہوا کہ آدمی کو سند کا اہتمام کرنا چاہیے. چلو قال وقال محمد بن عبد اللہ, امام مسلم نے فرمایا محمد ابن عبداللہ ابن قحزاز کہتے ہیں مجھ سے عباس ابن رزمہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے سنا, فرمایا ہمارے اور قوم کے مابین قوائم ہیں یعنی سند ہے. عباس ابن رزمہ اسی طرح سے یہاں پر آیا ہے, اور بعض روایات میں عباس ابن ابی رزمہ ہے, لیکن کتب رجال میں اس نام کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اس لیے محققین فرماتے ہیں کہ ثواب عبدالعزیز ابن ابی رزمہ ہے. سمیت عبداللہ, یہ ابن مبارک ہے, یقول بیننا و بین القوم القمائم, ہمارے اور قوم کے مابین قوائم ہیں. علامہ سندھی کہتے ہیں قوم سے مراد صحابہ ہیں. اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم صحابہ تک قوائم یعنی اسانید کے ذریعے پہنچیں گے. قوائم جمع قائمہ کی, قائمہ کہتے ہیں ستون کو. جیسے چھت پر, چھت جو ہے وہ ستون پر قائم ہوتی ہے, اور آدمی چھت پر ستونوں کے ذریعے پہنچتا ہے. یا مطلب یہ ہے قوائم سے مراد جانوروں کے پاؤں, اور معنی یہ ہے کہ جیسے پاؤں پر جانور کھڑا ہوتا ہے, اگر پاؤں نہ ہوں تو کھڑے نہیں ہوتے, ایسے ہی ہم صحابہ تک اسانید کے ذریعے پہنچیں گے. اسانید نہ ہو تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے, اس لیے کہ ان کا زمانہ بہت دور ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ قوم سے مراد مخالفین ہیں, اور معنی یہ ہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفین میں فیصلہ کن چیز اسانید ہیں. یہ دونوں احتمال علامہ سندھی نے ذکر کیے ہیں, میرے نزدیک احتمال ثانی راجح ہے اور مطلب ظاہر ہے. یعنی جب مخالفین سے کسی مسئلے میں گفتگو ہو تو ان سے سند کا مطالبہ کر لو, سند کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ آیا بات معتبر ہے یا نہیں, اور جس کے پاس سند نہیں ہوتی وہ چپ ہو جاتا ہے. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাজ কহতে হ্যাঁ মানে আবু ইসহাক তালাকানি সে সুনা কহতে থে মানে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক সে কহা আবু আব্দুর রহমান ও যে হদীস আই হন মিন বির বাদল বির অন্তুসলি আলি আবৈক মা সলাতিক ও তসুম মা সৌমিক ইয়ানি জরা ও হদীস যে আই হিসেবে বারে মে আপ ফরমায় নেকি কে বাদ নেকি ইয়ে হয় আপনি ওয়ালদেন কে লিয়ে আপনি নামাজ কে সাথ নামাজ পড়ো আপনি রোজে কে সাথ রোজা রাখো। আব্দুল্লাহ মুবারক নে ফরমা আবু ইসহাক কিসসে মনকুল হ্যায় মানে কহা ইয়ে সিহাব ইবনে খিরাশ কি হাদিস মে সে ফরমা ইসে কাহ কিসসে নকল করতা হ্যায় মানে কহা হাজ্জাজ ইবনে দিনার সে ফরমা ইসে কাহ ও কিসসে নকল করতা হ্যায় মানে কহা ও তো কহতা হ্যায় কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমা আবু ইসহাক হাজ্জাজ ইবনে দিনার ওর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বীচ মে চটিয়াল মায়াদিন হ্যায় উসমে সওয়ারিয়ো কি গর্দনে টুট জায়েঙ্গি লেকিন সদকা মে কোই ইখতিলাফ নাহি হ্যায়। মতলব ইয়ে হ্যায় কি ইয়ে জো হাদিস আপনে নকল কি হ্যায় ইয়ে মুআযাল হ্যায় বীচ মে কম সে কম দো ওয়াস্তে হ্যায় এক সাহাব তাবেঈ কা দূসরা সাহাবী কা আদমি ইন দো ওয়াসায়েত কো ছোড়কর আগে কেসে পৌঁছ জায়েগা ইয়ে তো এসা হি হ্যায় জেসে কিসি কো চটিয়াল ময়দান ফতা করনা হো জিস মে সাহাবা সওয়ারি আজিজ হো জাতি হো ওর আদমি উসকো কতা নহি কর পাতা হ্যায় এসে হি ইয়াহাঁ পর ভি হ্যায় কি ইয়ে দো ওয়াসায়েত হ্যায় ইন ওয়াসায়েত কে বগৈর উপর কেসে জো হ্যায় রিওয়ায়েত পৌঁছেগি ও ইয়ে নাকিল উপর সে রিওয়ায়েত কেসে লায়েগা। মাফাবিজ জমা হ্যায় মাফাজা কি মাফাজা কহতে হ্যায় চটিয়াল ময়দান কো কিউঁকি ইয়ে মাখুজ হ্যায় ফৌজ সে জিসকে মানা হ্যায় কামিয়াবি জো চটিয়াল ময়দান কো পার কর লেতা হ্যায় ও কামিয়াব হো জাতা হ্যায় তো চুঁকি ও ময়দান মহল ফৌজ কামিয়াবি হ্যায় ইসলিয়ে উসকো মাফাজা কহতে হ্যায়। ওর বাজো নে কাহা হ্যায় কি ইয়ে মাখুজ হ্যায় ফুবেদা সে জিসকে মানা হ্যায় হালাকা জো চটিয়াল ময়দান মে পড় জাতা হ্যায় ও হালাক হো জাতা হ্যায় ইসলিয়ে উসকো মাফাজা কহতে হ্যায় ইয়ানি মহল হালাক আদমি ওহাঁ পর হালাক হো জাতা হ্যায়। আনাকুল মতি মতি মতিয়া কি জমা সওয়ারি কায়দা ইয়ে হ্যায় জব তক সওয়ারি মে তাকত রহতি হ্যায় চলতি রহতি গর্দন হিলতি রহতি ওর জব সওয়ারি থক জাতি তো গর্দন জমিন পে ডাল দেতি হ্যায় গোয়া কি উসকি গর্দন কট গই। ওয়ালাকিন লাইসা ফি সাদাকাতি ইখতিলাফ লেকিন সদকা মে ইখতিলাফ নহি হ্যায় ইয়ানি আগর কোই কিসি কি তরফ সে সদকা কর দে তো উসকো উসকা সওয়াব পৌঁছে ইসমে ইখতিলাফ হ্যায় কি ইয়ে সাল সওয়াব কিয়া জায়ে তো দূসরে কো ফায়দা হোগা ইয়ানি মুতাজিলা ইনকার করতে হ্যায় লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সআ সে ইসতিদলাল করতে হ্যায় জমহুর উলামা ইজমালি তৌর পর উসুল সওয়াব কে কায়েল হ্যায় ওর হাদীস লাইসা লিল আয়াত লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সআ কে মানা ইয়ে হ্যায় কি ইনসান কো উসকা ঈমান ফায়দা দেতা হ্যায় ইয়া মতলব ইয়ে হ্যায় কি আদমি আপনে আমল কা মালিক হোতা হ্যায় اگر کوئی دوسرا کسی کو اپنا عمل دے دے تو تملیک کی وجہ سے دوسرے کے عمل کا مالک ہو جائے گا. یا یہ کہا جائے کہ آئے شریفہ میں سعی بلا واسطہ کا ذکر ہے, مطلب یہ ہے کہ بلا واسطہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ اپنی کمائی و کوشش ہے, لیکن بالواسطہ دوسرے کی اعمال بھی مل سکتے ہیں. رامات ابن عادم انقطع عمله الا من ثلاث, الا من صدقه جاریه او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. اس کے بعد پھر آگے اختلاف ہے کہ ایصال ثواب کن چیزوں کا ہوتا ہے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے دعا سے فائدہ ہوتا ہے اور مالی صدقہ سے فائدہ ہوتا ہے. عباداتی بدنیہ صلاۃ الصوم میں اختلاف ہے. امام احمد جواز کے قائل ہیں, یہی حنفیہ کا مذہب ہے. مالک شافی انکار کرتے تھے لیکن کے مذہب کے بعد ماننے والے اقرار کرتے ہیں. ابن عبد السلام منکر تھے. وفات کے بعد کسی نے خواب دیکھا, پوچھا کہ قرآن کا ثواب پہنچتا ہے تو فرمایا ہاں. چلو
وقال محمد سعيد بن علي الشعبي يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على قول سيدنا عمر بن سعيد بن مولانا سبح سلام.
عبد اللہ ابن مبارک فرماتے تھے علل اعلان لوگوں کے سامنے, عمرو ابن ثابت کی حدیث چھوڑ دو, وہ سلف کو گالی دیتا. تیرافلی شیعہ تھا, حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر لان تان کرتا تھا, اس لیے ابن مبارک نے فرمایا اس کی حدیث چھوڑ دو.